حدیث میں آتا ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ یکا یک آپ ہنسے، اس قدر ہنسے کہ مسوڑے کھل گئے، پھر ہم سے دریافت کرنے لگے، جانتے ہو میں کیوں ہنسا؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتا ہے. فرمایا بندہ جو اپنے رب سے قیامت کے دن جھگڑا کرے گا، اس پر کہے گا کہ باری تعالیٰ کیا تو نے مجھے ظلم سے نہ بچایا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں، تو یہ کہے گا بس پھر کسی گواہ کی گواہی اپنے خلاف منظور نہ کروں گا، بس میرا بدن ہی میرا ہے، باقی سب میرے دشمن. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا یوں ہی صحیح، یعنی تو خود اپنا گواہ ہے اور میرے بزرگ فرشتے گواہ ہیں. چنانچہ اس وقت زبان پہ مہر لگا دیجئے گا اور اعضائے بدن سے کہا جائے گا بولو، تم خود ہی گواہی دو کہ تم سے اس نے کیا کیا کام لیا، اور وہ صاف صاف کھول کر سچ سچ ایک ایک بات بتا دیں گے. پھر اس کی زبان کھول دی جائے گی تو یہ اپنے بدن کے جوڑوں سے کہے گی تمہارا ستیہ ناز جائے، تم ہی میرے دشمن بن بیٹھے، میں تو تمہارے ہی بچاؤ کی کوشش کر رہی تھی اور تمہارے ہی فائدے کے لیے حجت بازی کر رہی تھی. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، آنکھیں ناپید کر دیں، ضائع کر دیں، بینائی سے محروم کر دیں ان کو. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر وہ دوڑے رستے کی طرف. فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، کہاں سے وہ دیکھ سکتے ہیں؟ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ پہ مسخ کر کے رکھ دیں. مسخ کہتے ہیں میم سین خے، پیدائش میں تبدیلی. تمس کہتے ہیں مٹانا، محو ہونا، کسی چیز کو رگڑ کر اس طرح مٹانا کہ کچھ اثرات باقی رہ جائے، یعنی بعد میں کوئی نشان باقی رہ جائے. بالعموم یہ لفظ ستاروں اور چہرے کے لیے استعمال ہوتا ہے. آنکھوں اور ستاروں کا تمس کیا کہ بے نور ہو جائیں، چہرے کا تمس کیا ہے کہ مسخ ہو جائے. یعنی آنکھیں اس طرح مٹا دی جائیں کہ بس کچھ نشانوں کے یہاں تھا صحیح کچھ، اور شکل بدل دی جائے جیسے بندر بنا دیا جائے کسی کو، جسم پہ بال ہو گئے اتنے لمبے لمبے. فَمَسْتَتَعُوا مُدِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، ایسے کریں کہ نہ یہ آگے چل سکے نہ پیچھے پلٹ سکے. ایسے فالج گر جائے یا ایسے کوئی آفت آ جائے کہ پھر یہ کچھ نہ کر سکے. یہ اس لیے خاص طور پر کہا گیا نا کہ انسان کبھی بھی اپنے زور بازو پر توکل نہ کرے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی سی پکڑ آ سکتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، جس کو ہم عمر دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں. نُنَكِّسْهُ، نون کاف سین نکسا، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں ثم نکسوا علی رؤوسہم، الٹا دیے گئے، پلٹا دیے گئے اپنے سروں پر. مصدر ہے تنکیس، باب تفیل، سرنگوں کرنا. نکسن کہتے ہیں سست اور کمزور آدمی کو، نقصن کہتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے ایک جگہ پڑا رہنے والا. النقص بیماری کا دوبارہ لوٹ آنا، گر کر نہ سنبھلنا، پھر دوبارہ پہلے سے زیادہ زور سے گرنا. نہایت بوڑھے لوگوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جس کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اس کی تو پھر حالت ہی بدل جاتی ہے، وہ تو ایسا گرتا ہے کہ پھر اٹھ سکتا ہی نہیں، بستر سے لگ جاتا ہے، پاؤں رکھتے ہوئے چل نہیں سکتا، ہاتھ رکھتے ہوئے پکڑ نہیں سکتا، جسم رکھتے ہوئے اٹھ بیٹھ نہیں سکتا. کھایا پیا طاقت نہیں دیتا، کھانے کے باوجود جسم میں طاقت آنے کی بجائے کمزوری اور بڑھاپا بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. افلا یاکلون، یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، کیا ان کو اس واقعے میں اللہ کی قدرت نظر نہیں آتی؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ ملا ہے، ہاتھ پاؤں، دل دماغ، جسم، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، انسان نے خود نہیں بنایا، وہ جب چاہے واپس لے لے. اور بڑھاپے میں اسی کی ایک جھلک نظر آتی ہے کہ اللہ نے دیا اور پھر لے لیا. اور عمر کی آخری حد کو پہنچ کر انسان پھر بچپن کی طرف لوٹ آیا، پھر پلٹ آیا، بوڑھا ہو کر پھر بچہ بن گیا، بچوں کی طرح بات بے بات پر ہنستا ہے، بے وجہ روتا ہے، ضد کرتا ہے، کوئی سخت چیز چبا نہیں سکتا، دانت چلے جاتے ہیں، چہرے پہ پھر وہی بچوں جیسی معصومیت آ جاتی، پھر نیپیز لگنے لگتی ہیں، پھر وہ دوسروں کے اٹھائے اٹھ سکتا ہے. افلا یاکلون، یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیں گے، سمجھیں گے نہیں، اپنی بے بسی کو دیکھتے نہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ ہم کو ملا ہے ایک محدود مدت کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. دراصل تو یہ سب کچھ دے کے آزمایا جا رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں اس سے، انہیں کن کاموں میں استعمال کرتے ہیں. مر کے تو سب کچھ چھن جاتا ہے، زندہ رہ کے بھی کچھ چیزیں چھنی رہتی ہیں، انسان ان پر غور کرے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی تو ہم ساخت ہی پلٹ دیتے ہیں. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے آپ کو شعر و شاعری نہیں سکھائی. وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور آپ کو شعر و شاعری زیب بھی نہیں دیتی، سجتی بھی نہیں. ان ہوا الا ذکر، نہیں وہ مگر ایک ذکر ہے. وقرآن مبین، اور قرآن روشن، صاف پڑھی جانے والی کتاب. روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی شاعر کا شعر پڑھتے تو اکثر صحیح نہ پڑھ پاتے، وزن ٹوٹ جاتا. لیکن اس کے باوجود آپ پر شاعر ہونے کا الزام تھا، حالانکہ آپ شاعر تھے نہیں، خود بھی شاعر نہیں تھے، کسی دوسرے کا شعر بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، پھر آپ کو شاعر کہا گیا. بالکل ایک ایسی بات آپ کے اوپر لگائی گئی جو حقیقت سے کچھ بھی تعلق نہ رکھتی تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں کہتے تھے آپ کو شاعر؟ وجہ یہ تھی کہ قرآن اپنے سننے والوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. قرآن کی یہ صلاحیت ہے، طاقت ہے قرآن میں، کہ وہ جو بھی اس کو سنے وہ اس کے دل پر کچھ نہ کچھ اثر ضرور کرتا ہے، تھوڑا یا زیادہ. یہ الگ بات ہے نا کہ ہر ایک کا دل مختلف ہے، کوئی نرم زرخیز مٹی ہے اور کوئی چٹان ہے، چٹیل سنگ دل، پتھر دل انسان ہے. تو سنگ دل لوگوں پہ تو تھوڑی دیر کے لیے پانی پڑے گا پھر سوکھ جائے گا، لیکن جو نرم دل لوگ ہیں ان کے اندر تک جذب ہو جائے گا، اور جس کے اندر تک جذب ہو جائے پھر اس کے زندگی اور اس کے عمل، اس کے رویوں میں ضرور تبدیلی آتی. پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ ویسے کا تیسا ہی رہ جائے. جیسے ایک زرخیز زمین کے اندر جب بارش پڑتی ہے تو زیادہ سبزہ اگتا ہے، اور ایک چٹیل پہاڑ پہ پڑتی ہے تو پانی بہ جاتا ہے، اور کہیں کہیں جہاں تھوڑی بہت زرخیزی ہوتی وہاں کچھ نہ کچھ اگاتا ہے. چونکہ قرآن اپنے سننے والوں کو اپنی طرف کھینچتا تھا تو لوگ اس راز کو جان نہ پاتے تھے، انجان لوگ، لا علم لوگ اس حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے تھے کہ کیا چیز ہے اس میں آخر. تو اس زمانے میں لوگوں کی انٹرسٹ کی جو سب سے بڑی چیز تھی، جس کی طرف لوگ کھینچتے تھے، وہ شاعری تھی. اور ہر دور میں آپ دیکھیں گانا بجانا سب کو اپنی طرف کھینچتا ہے. سب سے بڑی مجلسیں جو ہوتی ہیں وہ انہی چیزوں کی ہوتی ہیں. لیکن اگر لوگ قرآن کو سمجھنے لگیں، سننے لگیں، تو بسا اوقات قرآن کی مجلسوں میں بھی یہی رنگ نظر آنے لگتا ہے کہ اتنے لوگ چلے آ رہے ہیں، کھچے آ رہے ہیں، راز کیا ہے؟ اور پھر اس کی اپنی اپنی عقل کے مطابق تاویلیں کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ خوبصورت آواز ہے جو لوگ سننا چاہتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ انداز ہے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی اور کچھ نام دیتا ہے، حالانکہ وہ قرآن ہوتا ہے جو لوگوں کو کھینچتا ہے. اس دور کے لوگ بھی قرآن کی اس آواز کو شعر و شاعری کا نام دے کے مطمئن کرنا چاہتے تھے، یہ شخص شاعر ہے اور اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور اپنے پیچھے لگا رہا ہے، اور یہ اس کی اپنی ذاتی باتیں ہیں اور ذاتی خیالات ہیں. یہ سب پروپیگنڈا کس لیے تھا؟ تاکہ لوگ قرآن کی طرف نہ آئیں اور متنفر ہو جائیں یہ سوچ کر کہ اچھا ہم ایک شخص کے پیچھے چلیں، ہم کو پاگل ہیں، ہم کیوں ایک شخص کی بات مانیں. اور اس طرح وہ چاہتے یہ تھے کہ لوگوں کو دین سے دور کر دیا جائے. اور یہ ہر بار آج کے دور میں بھی استعمال ہو رہا ہے. فنومنا تو ایک ہی ہے نا ہر دور میں، اسلام دشمنی کا. ان ہوا الا ذکرن، فرمایا نہیں یہ شعر و شاعری نہیں، یہ کچھ نہیں. ان ہوا الا ذکرن، یہ تو ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے. وقرآن مبین، اور قرآن مبین ہے، روشن کتاب ہے. مثال کے طور پر یہ جو آپ کی کلاس ہے، اس پر لوگوں کو پریشانی ہوتی کہ اتنے سارے لوگ، یہ کیا ایک جیسے لباس پہنے اور یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اور کیا ان کے ارادے ہیں، اور پریشانی لاحق ہوتی ہے مختلف لوگوں کو. کہ اس سے پہلے تو کبھی کسی ریلیجس گیدرنگ پہ اتنے لوگ نہیں جمع ہوتے تھے، تو یہ کیا چیز ہے؟ میں آپ ہی سے پوچھوں گی کہ کیا چیز ہے؟ یہ قرآن ہے. اس سے پہلے جو ریلیجس باتیں آپ نے سنی ہیں وہ قرآن پر بیسڈ تو ہوں گی، لیکن ڈائریکٹ قرآن نہیں تھا. عموماً لوگ اس بات کا مجھے کریڈٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ غلط ہے، حقیقت میں غلط ہے. مجھ میں کچھ بھی نہیں، صرف بات یہ ہے کہ میں نے ایک کام کیا، اور وہ یہ کہ اس کتاب کو کھول کے آپ کے آگے رکھا. آپ کی نگاہوں نے اس کتاب کو دیکھا ہے، آپ کے دلوں نے اس کو محسوس کرنا شروع کیا ہے. جتنے بھی پہلے آپ درس ہو، آپ سب کسی نہ کسی حوالے سے ریلیجس گیدرنگز میں جاتے ہوں گے، یہاں میرے آنے سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ، سال میں ایک آدھ دفعہ، ہفتے میں، مہینے میں، کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت، یا گھر میں کبھی کھول لیا، یا کوئی کیسٹ سن لیا، کچھ نہ کچھ. تو میجورٹی جو آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں سکالرز کی دین پہ بات کرتی ہے، وہ ان کے اپنے لیکچرز ہوتے ہیں نا، جس میں وہ آیتیں وغیرہ کوٹ کرتے ہیں. قرآن آپ نے جب سے اٹھایا ہے تو آپ کا اپنا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے، اور یہ حقیقت میں قرآن ہے جس نے آپ کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے. میرے میں کوئی طاقت نہیں کہ میں آپ کو یہاں اکٹھا کروں اور آٹھ منزلیں چڑھواؤں سیڑھیوں سے، اور پسینے سے بےحال سانس لیتے، ہانپتے کانپتے، اور کبھی یہاں آ رہے ہیں، کبھی وہاں جا رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے. ایک انجان شخص ایک سال پہلے تک، جس کا نام آپ نے نہیں سنا اور بالکل آپ کے لیے انجان تھا، اور نہ آپ اس کا ماضی صحیح جانتے ہیں، نہ حال جانتے ہیں، نہ کچھ اور، کیا آپ اس کے پیچھے چل پڑے؟ کیا آپ میں عقل نہیں؟ نہیں، آپ عقل مند لوگ ہیں، آپ اس کے پیچھے نہیں چل رہے، آپ کسی اور چیز کے لیے آ رہے ہیں. اور اگر نہیں بھی تو اپنی نیتوں کا قبلہ درست کر لیجئے، کسی انسان کے لیے نہیں، اس کتاب کے لیے. یہ کتاب ہے ہی اس لائق کہ جو اس کو پکڑے، اٹھائے، پڑھے، پھر وہ ناقابل تسخیر ہو جاتا ہے. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین, روشن کتاب, صاف پڑھی جانے والی کتاب, صاف سمجھ آنے والی. کیونکہ عام طور پر یہ تاثر پھیلایا گیا نا کہ بڑی مشکل ہے عربی, بڑی مشکل ہے گرامر, بڑی مشکل ہے یہ سب کچھ, یہ ہمارے تو بس کی بات ہی نہیں. تو بڑے بڑے لوگ پڑھتے ہیں, اور پھر عورتیں پڑھیں, ان کا کیا کام کہ قرآن پڑھیں. آیا کیوں ہے یہ قرآن, کیا کرتا ہے یہ قرآن؟ لینذر, تاکہ خبردار کرے, من کان حیا, ہر اس شخص کو جو زندہ ہے, جس کے اندر زندگی کی رمق ہے, اس کو یہ قرآن پھر لگ جاتا ہے, اس کا دل ہلا دیتا ہے. مردہ دلوں کے اوپر اثر نہیں کرتا. آپ دیکھیں یہ ایکسپریشن کتنا خوبصورت ہے, لینذر, تاکہ ڈرائے, خبردار کرے, جھنجھوڑے, ہلائے, سمجھائے, کس کو؟ من کان حیا, جو کوئی بھی زندہ ہے, حی ہے, جس کے اندر بھی کچھ زندگی ہے. جب زندگی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, دل کام کرتا ہے نا, تو تبھی زندگی ہوتی, شعور کام کرتا ہے. یعنی جس کے اندر بھی دل ہوگا, شعور ہوگا, سمجھ ہوگی, جس کے اندر بھی زندگی کی رمق ہوگی, اس کو یہ قرآن فائدہ دے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ آج کے اس گئے گئے گزرے دور میں بھی, کہ جب مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کی ہر طرح کی کوششیں ہو چکی, لیکن ابھی تک وہ زندگی کی رمق باقی ہے نا. جیسے ایک شخص کومے میں بھی چلا جائے, اگر اس کی زندگی لکھی ہے تو کیا ہوتا ہے, پھر جیتا جاگتا پلٹ آتا ہے, ہنستا کھیلتا ساری زندگی میں سب کام ہونے لگتے ہیں. اچھا, کسی کی زندگی کا جیسے سکتے کا مریض ہوتا ہے, جیسے کومے میں کوئی چلا جائے, سکتا ہو جائے کسی کو, تو آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو کہ زندہ ہے کہ نہیں. شیشہ جو ہوتا ہے نا آئینہ, اس کو اس کے ناک کے قریب لا کے رکھ دیتے ہیں, اگر اس میں تھوڑا سا بھی سانس ہو نا, تو شیشے کے اوپر اس کی ویٹنس آ جاتی, پتہ چل جاتا ہے زندہ ہے, ورنہ بے حس ہوتا ہے بالکل انسان. میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جتنی بھی بے حسی چھا گئی ہے, جتنے بھی بظاہر اسلام کو ختم کرنے کے حربے ہو چکے ہیں, لیکن وہ چھوٹی سی زندگی کی رمق یا احساس یا شعور ہے, باقی تھوڑی سی حرارت ہے اندر, کہ جو بھی سانس آ رہا ہے, تو جب تک یہ سانس آتا ہے تو قرآن اس سانس کو تیز کر دیتا ہے, اور انسان کو ہوش میں لے آتا ہے, اور انسان بے ہوشی سے نکل کر جاگ اٹھتا ہے. لیکن جن لوگوں کے ضمیر مردہ ہو چکے ہوں, اور جن کے اندر یہ زندگی کی رمق نہ ہو, ان کو یہ قرآن کچھ فائدہ نہیں دیتا. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ, اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے, یحق حق ہو جائے, چشمہ ہو جائے, قائم ہو جائے. القولو, بات کون سی؟ عذاب والی. علی الکافرین, کافروں پر, کہ وہ نہیں مان کے دیں گے, لہذا ان کے لیے سزا ہی ہے. اولم یرو, کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ انا خلقنا لہم, کہ ہم نے پیدا کیے ہیں ان کے لیے کیا چیز؟ مما عملت ایدینا, اس میں سے جو بنایا ہمارے ہاتھوں نے. انعاما, مویشی جانور. فہم لہا مالکون, تو وہ اس کے مالک بنے ہوئے ہیں. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے ہیں؟ یہاں ہاتھوں کا لفظ اللہ تعالی کے لیے بطور استعارہ استعمال ہوا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں جیسے ہمارے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کسی انسان سے تشبیہ نہیں دے سکتے, نہ دینی چاہیے. اس سے مقصود کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو خود بنایا ہے, کسی اور کا اس میں کوئی حصہ نہیں. انعام, نعم کی جمع, چوپائے, مویشی, بھیڑ بکری وغیرہ. فہم لہا مالکون, تو وہ ان کے مالک بن گئے. بنایا ہم نے ان کو, پیدا ہم نے کیا, اور مالک یہ بن گئے. اچھا آپ دیکھیے کہ جب کسی بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں انسان کا کیا خرچہ آتا ہے بتائیے نا. ہمارے ہاں تو چونکہ یہ بکریاں بھیڑے وغیرہ سامنے ہوتی نہیں اس لیے ہم کو اس کا اتنا احساس بھی نہیں, لیکن جو لوگ پالتے ہیں ان کو غور کی بات ہے نا, انسان نے کیا تکلیف اٹھائی, انسان نے کیا محنت کی, کیا خرچ کیا. وہی کھانا تھا جو آپ عام حالات میں دیتے تھے بیچاری اس کو, اب بھی اس نے وہی گھاس کھا کے ایک اور بچہ پیدا کر دیا آپ کے لیے. تو یہ انتظام کس نے کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ ان کے اندر یہ صلاحیت نہ رکھتا تو بھلا تم یہ بچے بنا کے لاتے کسی فیکٹری سے؟ ربڑ کی گڈیاں تو بن سکتی ہیں لیکن جیتے جاگتے جانور اور مویشی جو تمہاری غذا خوراک اور دودھ کا سامان پیدا کرتے ہیں وہ کون بنا سکا آج تک؟ جانوروں کے علاوہ دودھ پیدا کرنے کے ذرائع اور کون سے ہیں؟ نہیں ہیں. اولم یرو, یہ دیکھتے کوئی نہیں, ان کی آنکھیں نہیں, یہ غور نہیں کرتے؟ انا خلقنا لہم, ہم نے پیدا کیے ہیں ان کے لیے, مما عملت ایدینا, ان چیزوں میں سے جو ہمارے ہاتھوں نے بنائی ہیں, انعام, مویشی جانور بنائے ہم نے, فہم لہا مالک, اور یہ ان کے مالک بن گئے, یہ کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں. وزللناہا لہم, اور ہم نے مطیع بنا دیا ان کو ان کا, یعنی جانوروں کو ان کے کنٹرول میں کر دیا, جس طرح چاہیں ان کو استعمال کریں, وہ انکار نہیں کرتے. چاہیں تو آپ اونٹ پہ چڑھ بیٹھیں, چاہیں تو اس کا دودھ نکالیں, چاہیں تو اس سے کھیتی باڑی کا کام لیں, چاہیں تو اس سے لمبے سفر طے کریں, چاہے اس کے بال اتار کر کچھ اور بنانا شروع کر دیں, چاہے ذبح کر لیں اس کو, بےچارے سر جھکائے کھڑے کر لیں جو ہمارے ساتھ کرنا. ذللناہا, ذلیل کر دیا ہم نے ان کو. اب یہ ذلیل اردو والا نہیں ہے, یہ عربی والا ہے, یعنی بےچاروں کو بالکل تابع دار فرما بردار بنا دیا. اگر وہ بھی شیر اور چیتے کی طرح طاقتور ہوتے اور لمبے لمبے دانت رکھتے اور کاٹنے پھاڑنے کی صلاحیت رکھتے تو پھر دیکھتے تم کس طرح ان کا دودھ نکالتے اور کس طرح ان پہ چڑھ بیٹھتے اور کس طرح ان سے کھیتی باڑی کا کام لیتے. نہیں, ان کے تو پاس نہ پٹک سکتے. کبھی غور نہیں کیا تم نے اللہ کی نعمت پر, کس طرح اس نے تمہارا مطیع فرما بنایا ان کو؟ اگر آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بکری کے بچے لیلوں کو بچے کھینچتے پھرتے ہیں, بچوں کو کبھی کھیلتے دیکھ رہے ہیں؟ وہ کچھ بھی نہیں کہتے ان کو, ابھی ان کے تو سینگ بھی نہیں نکلتے کہ آگے سے مار سکے. ذللناہا لہم فمنہا رکوبہم, ان میں سے بعض تو یہ سواری کرتے ہیں, بار برداری کے کام آتے ہیں. ومنہا یاکلون, اور اس میں سے وہ کھاتے ہیں ان کے گوشت چربی وغیرہ. ولہم فیہا منافع, اور ان کے لیے ان میں اور بھی بڑے فائدے ہیں کھیتی باڑی کے اور دیگر کاموں کے. ومشارب, اور پینے کی بہت سی چیزیں ہیں دودھ کے علاوہ, اس کا آگے دہی, لسی, ملک شیک, معلوم نہیں کیا کچھ بناتے. افلا یشکرون, کیا پھر شکر ادا نہیں کریں گے؟ شکر نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں دراصل ہم سے؟ شکر. واتخذوا من دون اللہ آلہا, شکر ادا کرنے کی بجائے انہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور الہ بنا لیے. دیا سب کچھ ان کو اللہ نے اور وہ متوجہ ہو گئے کسی اور کی طرف. نعمتیں اللہ نے دی, انہوں نے امیدیں غیروں سے لگا لی, توجہ اوروں کی طرف کر لی, اور سمجھتے ہیں کہ لعلہم ینصرون, شاید کہ ان کی مدد کی جائے گی. بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نومیدی, بتا تو پھر کافری کیا ہے؟ لا یستطیعون نصرہم, وہ استطاعت نہیں رکھتے ان کی مدد کی, یعنی یہ بت ان کی مدد نہیں کر سکتے. اور بت سے مراد صرف وہ پتھر کے بت نہیں ہیں بلکہ کوئی بھی چیز, جس کو یہ اللہ کے مقابل سمجھتے ہیں، جس سے یہ ڈرتے ہیں، جس سے یہ محبت کرتے ہیں، جس سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان کے کام آئیں گے، فرمایا کوئی کام نہیں آتا. وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور وہ ان کے لیے لشکر بنے ہیں جو حاضر کیے گئے ہیں، یعنی دنیا میں ان کے پاس حاضر ہونے والے وہ ان کا نہیں، یہ ان کا دفاع کر رہے ہیں. یعنی بت جو ہیں وہ ان کے کام نہیں آتے، بلکہ انہیں بتوں کو سنبھالنا پڑتا ہے. پہلے پتھروں سے تراشنا پڑتا ہے، پھر ان کو کہیں ٹکانا پڑتا ہے کہ گر نہ جائیں اور ٹوٹ نہ جائیں، پھر ان کی صفائی ستھرائی کرنی پڑتی، ان کی رینوویشن کرنی پڑتی. آپ دیکھیے اولڈ چرچز پہ جب بارشیں وارشیں پڑ جاتی ہیں تو کس طرح بھدے سین نظر آتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد ان کی سرگڑائی ہوتی ہے، صفائی ہوتی. تو جن کو یہ اپنا الہ سمجھتے ہیں، جن سے یہ امیدیں رکھتے ہیں، جن کی محبت میں گرفتار ہیں، وہ تو خود اپنی خاطر ان سے کروا رہے ہیں، نہ کہ ان کے کوئی کام آئیں. وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، وہ ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ان کی باتیں آپ کو بالکل غمگین نہ کریں. اسلام دشمن قوتوں کا پروپیگنڈا آپ کو ہرگز پریشان نہ کرے. اِنَّا نَعْلَمُ، بے شک ہم جانتے ہیں، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یولنون، اور جو کچھ وہ اعلان کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں. جو باتیں ان کے دل کے اندر ہیں وہ بھی ہم کو پتا ہے، جو ان کی زبان پر ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم کافی ہیں. آپ ان کی باتوں سے غمگین مت ہوں. اولم یر الانسان، کیا انسان نے دیکھا نہیں؟ انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا، فاذا ہوا خصیم مبین، اور پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا. یعنی انسان کس تکبر میں مبتلا ہے؟ اصل میں کس انسان کی طرف اشارہ ہے جو اللہ کی بات ماننے کی بجائے کیا کرے، الٹا مخالفت شروع کر دے، ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جائے، اسلام دشمنی کرے. فرمایا انسان اللہ کے کلام اور اللہ کی بات کے پیچھے پڑ گیا ہے، وہ اپنی حقیقت کو تو دیکھے. ہم نے اس کو بنایا کس چیز سے؟ اس ناپاک پانی سے، اس حقیر چیز سے کہ جو دیکھے نظر بھی نہ آئے عام آنکھ کو. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، کہ وہ سغری جھگڑالو بن کے کھڑا ہو گیا ہے، جھگڑے کرتا ہے، بحثیں کرتا ہے اللہ کے کلام کے معاملے میں. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہم پہ مثالیں چشمہ کرتا ہے. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، یعنی ہمیں مخلوق کی طرح عاجز سمجھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی طاقت کو سمجھتا نہیں. وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی شاید انسانوں کی طرح عاجز کیے جا سکتے ہیں، یا اس کے کلام کو بھی اسی طرح عاجز کیا جا سکتا ہے، یا وہ سمجھتا ہے کہ جس طرح انسان کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا. وہ نسی خلقہ، اپنی پیدائش بھول گیا. ایک حقیر کیڑے سے اللہ نے اس کو کیا بنا دیا؟ قال من یحیی العظام وهی رمیم، بحثیں کرتا ہے، کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب یہ بہت پرانی ہو جائیں گی. رمیم مبالغے کا صیغہ ہے، بہت پرانا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص پرانی ہڈیاں اٹھا لایا اور چورا کر کے رکھ کے کہنے لگا کہ بتاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ کیسے سیدھا کرے گا. تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جس رب نے ایک حقیر کیڑے سے اتنا بڑا انسان بنا دیا، کیا وہ دوبارہ سے انسان کو پیدا نہیں کر سکتا؟ انسان کے جسم کی کمپوزیشن ہے کیا؟ کس کس چیز سے بنا ہوا ہے، پتا آپ کو؟